بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی واعوذ بہ من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی واحترز من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله في فرجه اما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين درود پڑھے محمد وعلى کربلائی گھرانہ اور اس کی خصوصیات کے عنوان سے مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی آج چوتھی مجلس آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ان ایام میں جو کہ کربلا کی مظلومیت کے ایام ہیں ہمیں اس کربلا کو اپنے اندر بسانا چاہیے ہمیں اس کربلا کو اپنے گھروں کے اندر لے جانا چاہیے ہمیں اپنے مظلوم آقا کی مظلومیت سے اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کرنا چاہیے آپ کے سامنے ہم نے حدیث بیان کی کہ کیا مقام اور منزلت ہے مولا کی مصباح ہدایت سفینہ نجات ہماری عزت ہماری برکت ہماری دنیا و آخرت کا سرمایہ تو پھر ان ایام میں اپنے اس عظیم امام اور اس کی مصیبت کے وسیلے سے کیوں نہ ہم اس سے اپنی زندگی حاصل کریں اور اس زندگی کے لیے جو سب سے پہلی جگہ بنتی ہے وہ ہمارا گھر بنتا ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ گھر بنانے کی جو اصل وجہ قرآن نے بیان کی ہے، جو اصل ہدف اور مقصد قرآن نے بیان کیا ہے، وہ سکون ہے. اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی صفات کو دیکھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے دین نے بیان کیا ہے. ہماری گفتگو انہی صفات پر جاری ہے. اب تک ہم نے آپ کو جو چیز بیان ہو سکی ہے وہ یہ کہ پہلی صفت جو کہ شریک حیات کے لیے دیکھنی چاہیے وہ دینداری ہے. دوسری صفت جو کہ کل بیان ہوئی وہ شریک حیات کا عاقل اور فہیم ہونا ہے. ہم نے بیان کیا کہ آئمہ نے کہا ہے کہ بیوقوف سے، سادہ لوح سے شادی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری زندگی عذاب کر دے گا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. لہذا ایک عاقل سے، ایک فہیم سے اگر ازدواج کرو گے تو تمہاری زندگی آسان ہوگی، سکون میسر آئے گا. آج ہم سکون کی تیسری صفت کی طرف جائیں گے، اور یہ صفت بہت اہم ہے، اور وہ ہے خوش اخلاق ہونا. عزیزو، یہ صفت اگرچہ بہت اہم ہے لیکن آج کے ان حالات میں جبکہ اقتصادی اور معاشی مشکلات کا دور ہے، ایک مرد باہر جا کے کن مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم سب کو ہے. اس ملک میں معاش کا حصول کتنا مشکل بنتا جا رہا ہے اس کا اندازہ ہم سب کو ہے. اگر ایک ایسے دور میں ایک شریک حیات، وہ مرد جو کہ جا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، رزق حلال کمانا چاہتا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے، اگر اس کی شریک حیات اس کو دروازے تک آ کر صرف یہ کہہ دے اللہ حافظ و ناصر، ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، پورے دن جو اس کو قوت اور طاقت حاصل ہوگی وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح جب وہ تھک ہار کر واپس آئے تو وہ دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے اور اسے کہے کہ خوش آمدی. سارے دن کی تھکن اس کے جسم سے نکل جائے گی. عزیزو، یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے، ہماری اور آپ کی بیوی ان کی سنت ہے. یہ آپ کی سنت تھی کہ جب بھی مولا آتے تھے، مولا کے دستک دینے کا انداز منفرد تھا، ایک خاص انداز تھا. جب مولا کی دستک ہوتی تھی تو آپ حسن اور حسین کو روک دیتی تھیں، تمہارے بابا آئے ہیں، میں جاؤں گی. بی جاتی تھیں اور دروازے کو کھولتی تھی. مشکل ترین وقت ہے یہ، مشکل ترین. اگر مدینے کے 10 سال ہیں تو 9 سال جنگوں میں گزرا ہے، 9 سال، اور ہر جنگ میں مولا امیر مومنین شریک ہوئے ہیں، ہر جنگ میں، ہر جنگ کا حصہ رہے. ایسے دور میں مولا یہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر پہ آتا تھا میری ایک نظر فاطمہ کے چہرے پر پڑتی تھی، میرا سارا غم، میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی. بس یہ سنت ہے. میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آج تک ایسا نہیں کیا تو یہ کرو. ایسا کرو. اس کے بڑے اثرات ہیں, بڑے اثرات. چھوٹی چھوٹی سی اخلاقی باتیں ہیں لیکن ان کے اثرات بہت زیادہ ہیں. اخلاق سکون فراہم کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے, اہم ترین کردار. اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ اخلاق ضرور دیکھو. تو قرآن نے کہا کہ عاشروہن بالمعروف, دیکھو یہ جو باہمی زندگی گزارو وہ اچھی طرح گزارو, نیکی کے ساتھ گزارو. دیکھو اگر کسی کو لا رہے ہو تو اس کو نیکی کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو. عاشروہن بالمعروف. پھر کہا گیا کہ دیکھو روایت ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے, اذا جاءکم من ترزون خلقہ ودینہ, اگر کوئی تمہارے پاس آئے ایسا آدمی جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو, فتزوجو ہو, بس اس سے شادی کر دو. کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو اگر کوئی آئے اور اس کے پاس پیسہ ہو تو اس سے شادی کر دو, نہیں. بلکہ روایات ہیں کہ اگر کوئی آیا اور وہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے اچھا ہوا اور آپ نے اس کو منع کر دیا تو آپ ذمہ دار بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں. کہا کہ کر دو شادی. اگر ایسا نہیں کیا, اگر ایسا نہیں کیا, اسی روایت میں وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ, تم نے زمین پر فتنہ پیدا کیا ہے, وہ فسادن کبیرہ, اور زمین پہ ایک عظیم فساد پیدا کر دیا ہے. یہ روایت کہہ رہی ہے, روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے بھی, اگر اس, اگر بچہ ہے تو بچی اور بچی ہے تو بچہ, اگر اس کو اس کا اخلاق اچھا ہے, اس کا دین اچھا ہے, اور آپ نے ان دونوں چیزوں کے ہونے کے باوجود اس کو رد کر دیا تو زمین پر فساد کرنے کے برابر ہے, ایک فتنے کے برابر ہے. کہا کہ زوج من رجل تقا, دیکھو جو با تقوی ہے, جو پرہیزگار ہے, اس سے شادی کر دو. اب لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں کے لیے ضروری ہے, دونوں کے لیے ضروری ہے, اس سے شادی کر دو. کیوں؟ اگر یہ محبت کرے گا, ان احبہا اکرمہا, اگر یہ محبت کرے گا تو اس کا اکرام کرے گا, احترام کرے گا, اور اگر محبت نہیں کرے گا, وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يُظْلِمْهَا, اگر اس سے محبت نہیں کرے گا, اس سے کینہ رکھے گا, بغض کرے گا, تو بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا. عزیزو میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں, آئے دن اس طرح کے مسائل فیس کر رہا ہوں. آئے دن کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے کہ بھائی بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اگر خدا نے آپ کو طاقت اور قدرت دی ہے تو صنف نازک پر ظلم کرو گے, بدترین عذاب ہے اس کا, بدترین عذاب. ایک شخص ہے سعد بن معاذ, تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے. سعد بن معاذ رسول کا صحابی, اس کا انتقال ہوتا ہے, رسول خدا کو اطلاع دی جاتی ہے, رسول خدا پا برہنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اس کے جنازے کو غسل دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کفن دیتے ہیں. جب اسے قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو روکتے ہیں, خود قبر میں لیٹتے ہیں, اور اس کے بعد دفناتے ہیں, تلقین پڑھتے ہیں. اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے, پورا منظر دیکھ رہی ہے. جب قبر بند ہو جاتی ہے تو ماں ایک جملہ کہتی ہے، اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو. رسول خدا کہتے ہیں خاموش، سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے، خاموش ہو جا. سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اے رسول خدا کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے شریک ہوں، اور آپ یہ بھی کہیں کہ ملائکہ بھی شریک ہیں، سب شریک ہیں، اور پھر آپ اس کی قبر میں لیٹیں بھی، اپنے ہاتھ سے غسل دیں، اپنے ہاتھ سے کفن دیں، اور پھر اس کے اوپر فشار قبر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ سعد کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اس کا رویہ اچھا نہیں تھا. یہ ہمارے رویے فشار قبر کا باعث ہیں، فشار قبر کا باعث ہیں. عزیزوں اخلاق بہت اہم ہیں، گھر کا اخلاق، گھر کا اخلاق بہت اہم ہے. ویسے ہمارے دین میں اخلاق بہت اہم ہے. کہا کہ ہم نے انک علی خلق عظیم، اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا خلق عظیم کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ. آپ نے خود کہا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں، مکارم اخلاق ان کو سکھاؤں، بھیجا ہی اس لیے گیا ہے. اخلاق بہت اہم ہے. کہا کہ الاسلام حسن الخلق، اسلام ہے ہی حسن خلق، پورا کا پورا اسلام اخلاق کے اندر سمٹا ہوا ہے. ہمارے تیسرے امام، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیں امام کا نام اور امام کی نام کے حساب سے اتنی خوبصورت حدیث ہے، احسن الحسن الخلق الحسن، احسن الحسن الخلق الحسن، بہترین نیکی یا سب سے بہترین نیکی حسن خلق ہے. کہا کہ راس و کل بر حسن الخلق، ہر نیکی کی بنیاد حسن خلق ہے. یہ اخلاق ایک علی کے ماننے والے کا، حسین کی محبت میں گریہ کرنے والے کا اخلاق اچھا نہ ہو بہت برا ہے، اور خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہو. یہ بہت اس کے اثرات ہیں، اس کے ہماری نسلوں پر اثرات ہیں. ہمارے گھروں میں مشکلات اسی بد اخلاقی سے جنم لیتی ہیں، ہمارے گھروں میں جو سکون کی فضا خراب ہوئی ہے وہ اسی بد اخلاقی کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمیں سوچنا ہوگا عزیزو، وہ جو خلق عظیم پر فائز ہوا، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کی اولاد کے چاہنے والے ہیں، اس کی مودت میں گرفتار ہیں، ہمارا سرمایہ ہے ان کی مودت، اور پھر ہم اپنے گھروں کے اندر بد اخلاقی، یہ بہت بری چیز ہے. آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے ہم حل کریں. میں نے کہا کہ ہم اس جگہ سے انشاءاللہ اپنی ان مشکلات کو حل کرتے ہوئے جائیں گے. عزیزوں میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر آئیں گے ہم، یہ مشکلات حل ہو جائیں گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کہ ہم ولایت پر چلنے کا عہد کریں. ولایت میں نے بتایا تھا کہ ولایت ہماری مرضی نہیں ہے. جب میں نے کہا کہ اشہد ان علی ولی اللہ، تو جیسی میں نے کہا علی ولی اللہ, اب میری مرضی نہیں چلے گی, اب علی کی مرضی چلے گی. جب میں نے ائمہ کی ولایت کا اقرار کیا تو اب مجھے اپنی عقل سے نہیں سوچنا, مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں, اس معاملے میں کیا کروں. ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ مولا ہم اپنے گھر میں زندگی کیسے گزاریں. وہ کہتے ہیں با اخلاق زندگی گزارو. علماء کے پاس جائیں, علماء آپ کو اسی بات کی تاکید کریں گے. دیکھو بڑے بڑے علماء ہمارے, ان کا کردار گھروں میں کس طرح سے تھے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا انقلاب لانے والا, اپنی زوجہ کے ساتھ, یعنی کہتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے, جب تک زوجہ آ کر بیٹھ نہیں جاتی تھی اور پہلے ان کے پلیٹ میں کھانا نکالتے تھے, اس وقت تک خود شروع نہیں کرتے تھے. بچوں کو بھی تاکید تھی کہ جب تک ماں نہ آ جائے. آپ کے رحلت کے بعد ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم دروازے میں دونوں ایک ساتھ جا رہے ہوں اور وہ پہلے نکل گئے اور میں بعد میں. میں ہمیشہ احتراماً ان کو کہتی تھی آپ, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خود مجھ سے آگے نکلے ہوں, ہمیشہ مجھے آگے رکھتے. ایسے ہی انقلاب نہیں آیا. یہ وہ میں بتا چکا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب جو ہے وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی بڑے متاثر تھے وہ, اور جو ان کے اطراف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ متاثر تھے وہ, اور اپنے کمرے میں بھی امام خمینی کی تصویر لگائی ہوئی انہوں نے. تو وہاں جا کے درخواست کی کہ مجھے تنہائی میں ملنا ہے امام خمینی سے, تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کروائی گئی. کہنے لگے میں بھی چاہتا ہوں جس طرح سے آپ ایران میں انقلاب لائیں میں پاکستان میں انقلاب لاؤں. آپ نے ایک معیار دیا ہے ہم سب کے لیے معیار ہے, کہتے ہیں کہ باہر انقلاب لانے سے پہلے اپنے 6 فٹ کے وجود میں انقلاب لانا ہوتا ہے, اپنے وجود میں اپنے اندر انقلاب لے آؤ پھر اس قابل ہوگے باہر انقلاب لانے کے. وہ ذات اپنے اندر انقلاب لا چکی تھی. اسی طرح سے ہمارے علماء, آپ اگر کسی سے پوچھنا ہے کہ مثلا باہر تو ہم سب بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑا یعنی جب کسی کا خاص طور پہ کسی کا نام ہو جائے, خاص میں اپنی صنف کو بھی کہوں گا علماء, تو باہر ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اصل حقیقت گھر کے اندر سے پتہ چلتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی کے بچے اور بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ اس کو عادل سمجھتے. اصل تو گھر میں پتہ چلتا ہے. ملا علی معصومی حمدانی ایک عارف ہیں, اپنی نوجوانی میں استاد العرفاء آئے نخودکی اصفہانی کی خدمت میں پہنچے. آئے نخودکی اصفہانی ایک بہت بڑا نام ہے علماء کی فہرست میں. خود امام خمینی کے اوپر بھی ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ایام نوجوانی میں, مجھے نہیں پتا میں پچھلے سالوں میں یہ بات میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, لیکن میں اکثر جگہ یہ پڑھتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے, حتیٰ بزرگوں کے لیے, کہ ایک عمل جو انہوں نے بتایا تھا امام خمینی کو وہ بہت اہم عمل ہے. آئے نخودکی اصفہانی کے پاس علم کیمیا تھا. میرے جوان شاید اس علم سے اتنے واقف نہ ہو, ایک زمانے میں یہ علم سب سے بڑا علم ہوا کرتا تھا, یعنی سونا بنانے کا علم. تو ایام نوجوانی تھی, امام خمینی مشہد تشریف لے گئے. آئے نخودکی اصفہانی مشہد میں مقیم تھے, تو حرم میں امام امام خمینی تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ آئے نخود کی اسفانی آ رہے ہیں, وہ محرم سے باہر نکل رہے تھے, یہ آئے نخود کی اسفانی مولا کے حرم کی طرف جا رہے تھے. امام خمینی دیکھا, فوراً آپ کے قریب آئے, سلام کیا, آپ سے کہا کہ آغا ایک تھوڑی سی زحمت, کہتے ہیں جی فرمائیے. کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علم کیمیا مجھے بھی سکھائیں. تو انہوں نے شکل دیکھی اور شکل دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ابھی حرم جا رہا ہوں, حرم جانے کے بعد حر عاملی کی قبر پر آپ آ جانا, اتنی دیر کے بعد میں وہیں آ جاؤں گا. یہ وہاں گئے اور جو وقت معین تھا وہاں پر آئے نخود کی آئے, اور انہوں نے کہا علم کیمیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ایک شرط ہے اس کی. کیا شرط؟ یہ ہے کہ اس علم کو اپنی صحیح جگہ پر استعمال کرو گے, یہ وعدہ دینا ہوگا. اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی جس کے پاس یہ آ جائے سونا, تو پھر کیا ہونا ہے؟ اگر ہم جیسے لوگوں کے پاس آ جائے تو پھر سونے ہی بناتے رہیں گے. تو امام خمینی نے اس پہ سوچا, تھوڑی دیر سوچتے رہے, اور سوچنے کے بعد صداقت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ وعدہ میں نہیں کر سکتا. آئے نخودکی کو یہ صداقت پسند آئی. کہا کہ اچھا اگر نہیں کر سکتے تو علم کیمیا تو نہیں سکھاؤں گا, لیکن ایک اور عمل ہے جو علم کیمیا سے کہیں بہتر ہے. تو امام خمینی نے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ مجھے سکھائیں. کہا کہ ہر نماز کے بعد, یہ بہت ہی کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے بعد میں یہ نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا عمل ہے, اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. کہتے ہیں ہر نماز کے بعد جیسی نماز ختم ہو جائے, آیت الکرسی علی العظیم تک ایک تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ دو, تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ درود چار, اور سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ كُلِّ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ دو آیتیں, پانچواں عمل. یہ پانچ عمل ہر نماز کے بعد کیا کرو. امام خمینی کی جوانی سے یہ آخر عمر تک یہ عادت تھی, یہ کام کرتے تھے. خمینی اس طرح سے خمینی بنا. میری مراد ابھی یہ والا واقعہ ضمن میں نے بیان کر دیا, لیکن اصل ملا علی معصومی حمدانی آغا نخود کی سوہانی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آغا مجھے کوئی نصیحت کریں. آغا نخود کی سوہانی عارف بزرگ صرف ایک جملہ کہتا ہے جو دو کلمات پر مشتمل ہے, کہتے ہیں مرن جو مرن جان. آپ سمجھتے ہیں نا مرن جو مرن جان, فارسی تو آپ لوگ یہ والی فارسی سمجھ گئے. کہا مرن جو مرن جان, نہ خود رنج کا شکار ہو, خود غمگین ہو, نہ کسی اور کو غم میں مبتلا کرو. کافی دیر سوچنے لگے اس جملے پہ, پھر کہنے لگے آغا پیچھے پھر جگہ ختم ہو گئی ہے, اگر درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں, پیچھے جو گیٹ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں درود پڑھے محمد و آل محمد پر, تھوڑا سا آگے آ جائیں. چل ایک مرتبہ اور درود پڑھے محمد و آل محمد. Mm-hmm. صلی علی محمد و آلِ. کہنے لگے آغا یہ مرن جان تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ مرنج سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ, رنجیدہ خاطر نہ کرو. یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کسی دوسرے کو, لیکن یہ مرنج یہ کیسے ہوگا؟ رشتے ہیں, ناتے ہیں, ناشاکیاں ہیں, اختلاف ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ مرنج مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ کیسے کروں گا کہ میں خود رنجیدہ خاطر نہ ہوں, میں خود غمگین نہ ہوں, کیسے ہو سکتا؟ ایک بہت ہی خوبصورت چیز بتائی, کہا کہ منیت را کم کنید, انشاءاللہ ان ہم انشاءاللہ نمی رنجی. منیت را کم کنید انشاءاللہ نمی رنجی, یعنی اپنی میں کو ختم کر دو, خود خواہی کو اپنے دل سے نکال دو, رنجیدہ خاطر نہیں ہوگے. ہمارے گھروں کے اکثر اختلافات کی بنیاد یہ خود خواہی اور خود پسندی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے, ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. یہاں جب انسان, دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کی خواہشات کا احترام ہوتا ہے, کبھی اس کی خواہش, کبھی اس کی خواہش. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میری ہی چلے گی, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. عزیزو, اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول صحیح کرنا چاہتے ہیں, اگر اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے گھر کو تین حیثیتیں دیں. یہ گھر بہت مقدس ہیں, ان گھروں کا مقام اہل بیت کے چاہنے والوں کا گھر ہے, یہ کربلائیوں کا گھر ہے, یہ عاشورائیوں کا گھر ہے, یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے. ان گھروں کا مقام بہت بلند ہے, ان کی حیثیتیں بہت اہم ہونی چاہیے. پہلی حیثیت یہ محل عبادت. محل عبادت ہے, ہم سمجھتے ہیں صرف مسجد محل عبادت ہے, صرف امام بارگاہ محل عبادت ہے. نہیں, ہمارے گھر بعض اعمال کے لحاظ سے مسجد سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں, ان اعمال کے مقام اور منزلت مسجد سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے. روایات ہیں, روایات ہیں. حضور نے کہا کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے گا, اس کا ثواب میری مسجد میں اعتکاف سے کہیں زیادہ ہے, خدا کہیں زیادہ اس سے محبت کرے گا بنسبت اس کے جو میری مسجد میں اعتکاف کرے, خدا اس سے کہیں زیادہ محبت کرے گا. میرے جوانوں, آپ سے, بزرگوں سے بھی, بزرگی ہو گئی تو آپ ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا, نہیں, ساتھ بیٹھیں, بات کریں. جوان میرے زوجہ کے ساتھ بیٹھے, میں بزرگوں سے کہوں گا کہ ساتھ, ہم بعض جگہ پہ اعتراض ہوتا ہے اگر میاں بیوی ساتھ بیٹھ گئے بزرگوں کے سامنے تو ایک مسئلہ بنتا ہے, نہیں, ثواب ہے. بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے, بیٹھ کے بات کریں, ہنسیں ہنسائیں, ایک خوشگوار ماحول گھر میں پیدا ہو. کہا گیا, یعنی ایک عمل یہ ہو گیا, اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. کہا گیا کہ ایک زوجہ, ایک گلاس پانی, ایک گلاس پانی اگر اپنے شوہر کو پلائے گی, دے گی, تو ایک سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے. کیسی عبادت؟ جس میں دن روزے سے گزرے ہوں اور رات, پوری رات عبادت سے گزری ہو, پوری ایک سال, ایک گلاس پانی. میں نے اس دن آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جب والدین کی بات آئی تھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ حضور نے کہا کہ اگر ایک نظر رحمت, ایک محبت بھری نظر کوئی اپنے والدین کی جانب کرتا ہے تو خدا ایک مقبول حج کا ثواب دیتا. ایک بار کی پوچھا گیا کہ مولا کا کوئی 100 بار کرے, کہا کہ اگر 1000 بار بھی کرے تو 1000 حج کا ثواب. یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حج ہو رہا ہے, بس یہ محل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ محل عبادت ہے, اپنے گھر کو محل عبادت, عبادت کی جگہ قرار دیں. اسی طرح سے مرد کا بھی, مرد اگر ایک گھنٹے اپنی بیوی کا ساتھ دے گھروں کے کاموں میں تو اسے 1000 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. ایک گھنٹہ آپ نے مولا کی سیرت, مولا کبھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بات, مولا گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے. ایک دن حضور تشریف لائے, دیکھا کہ مولا دال بین رہے ہیں. اب ہمارے یہاں بعض اگر گھروں میں ایسا ہو جائے تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. مولا کے بارے میں یہ ہے کہ گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے. کوئی حرج ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا عبادت 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے. یہ محل عبادت ہے, اس کو اپنے گھر کو محل عبادت قرار دیں, اپنے گھر کو محل تربیت. تین حیثیتیں دینی ہیں, محل تربیت قرار دیں. جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی, ابھی جیسے میں نے کہا محل تربیت تو فوراً خیال آتا ہے بچوں کی تربیت. نہیں بھائی, بچوں کی تربیت بعد میں, پہلے اپنی تربیت کی جگہ قرار دیں, اپنی تربیت کریں. میرے جوانوں جن کے ابھی چھوٹے بچے ہیں یا جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, خدا نے ایک موقع اور دیا ہے آپ کو اپنی تربیت کرنے کا. ایک وہ بچپن میں موقع تھا, ہمارے والدین نے تربیت کی, اب ایک اور موقع ملا ہے. جو خامیاں رہ گئی ہیں اپنی تربیت کر لو, اپنی اصلاح کر لو. دیکھو آپ اگر اپنے بچوں میں جو چاہو گے, مثلا اچھا چاہو گے تو ہوگا نہیں, چاہنے سے اچھا نہیں ہوگا. خود اچھے ہو جاؤ گے تو بچے اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے, آج کا بچہ خاص طور پہ فالو کرتا ہے. آپ کی ایک ایک حرکت کو فالو کرتا ہے. میرا 1.5 سال کا پوتا ہے, میں 1 سال تقریباً 8 مہینے 1 سال سے اس کو دیکھ رہا ہوں. مثلا میری کوئی بھی حرکت, میں نے جیسے چشمہ لگایا ہوا ہے وہ مجھ سے چھین کے ویسے ہی چشمہ لگاتا ہے. اس کا باپ اگر موبائل پہ اس طرح سے بات کر رہا ہے تو بچ وہ لے کے اسی طرح سے بات کرے گا. ابھی 1.5 سال کا بچہ, کیا بالکل وہ چشمے کو میرا اتارے گا. اس کی دادی اگر وہ عام طور پہ ایسے رکھتی ہیں تو اگر دادی کا چشمہ لے گا تو ادھر رکھے گا, میرا چشمہ لے گا تو ایسے لگائے گا. یہ بچے ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں آپ, آپ کے اعمال. بچہ بہت شارپ ہے. روایات ہیں کہ جو تعلق ہے وہ بچہ جو ہے وہ کمرے میں نہ ہو. کیوں؟ بچہ محسوس کرتا ہے. بچہ تو بالکل سو رہا ہے لیکن اس احساس اس کے پاس ہے. بس اگر ہم اس محل تربیت اپنی تربیت کی جگہ قرار دیں, یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے, خدا نے ایک موقع اور دیا ہے ہم تربیت کر رہے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں بچے کو نمازی بنانا, عزیزو چھٹے امام نے کہا کہ کونو دعاتن ناس بغیر السنتکم، دیکھو لوگوں کو تبلیغ کرو بغیر زبان سے بولے ہوئے، اپنے بچوں کو بھی ایسی کر، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچہ خود بخود نمازی بنے، آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ایک جانماز رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں کہتے جانماز اس کی بچھاتے، جب بھی کوئی ہم نماز پڑھیں گے اس کی جانماز بچھاتے، خود آ کے وہ جیسے تیسے اپنے تکرے مارے گا، بھاگ جائے گا، جانماز اٹھائے گا، سجدے گا، پھینکے گا، لیکن اس کو یہ شعور آ رہا ہے کہ نماز نماز ہے. یہاں یہاں ایک تربیتی ماحول، کسی کو عارف عرفا کا کہنا یہ ہے کہ تربیت کی نہیں جاتی، تربیت ہوتی ہے. جہاں آپ تربیت کرنا شروع کرتے ہیں وہاں خراب کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ نے ایک ماحول بنا دیا تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کہنے کی ضرورت وہاں پیش آئی جب آپ نے ماحول نہیں بنایا تھا. آپ کا گھر کا ماحول ایسا ہے، بچے خود بخود نماز پڑھیں گے، نماز کے پابند ہوں گے، اسی طرح سے ہر ہر نیکی کے پابند ہوں گے. آپ سچ بولتے ہوں گے، دیکھیں چاہنے سے نہیں ہوتا، بچے کو کہیں سچ بولنا اور خود باہر کوئی آیا کہتے بابا نہیں ہے، بچہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے وہ اپنے بچوں سے کیوں کہتے ہو، دوسروں سے کیوں کہتے ہو؟ حضور کے پاس ایک خاتون آئی بچے کو لے کے، کہا کہ یہ کھجور، اس کو منع کیا ہے حکیم نے، کھجور بہت کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کل آنا. دوسرے دن جاتی ہے بچے سے، کہتے ہیں بچے کھجور نہیں کھایا کرو، تمہارے لیے نقصان دہ. وہ دیکھتی ہے چہرہ کہ اگر یہی جملہ کہنا تھا تو کل کہہ دیتے، آج مجھے دوبارہ کیوں بلایا آپ نے؟ کہا کہ کل میں نے خود کھجور کھائی ہوئی تھی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں تو ہمیں خود اچھا ہونا ہوگا، اپنے گھر کو محل تربیت قرار دیں، اپنی اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، سب کی محل تربیت ہونا چاہیے. لیکن تربیت خالصانہ ہو، منافقانہ نہ ہو، بچوں کو دکھا لیں گے نہ ہو، ہماری خالصانہ تربیت ہو. دوسری حیثیت اور تیسری حیثیت محل ریاضت قرار دیں. عزیزو، میں نے کہا تھا کہ ہم آئے ہیں اس یہاں، یہ ایک خالص محفل ہے، کسی دوسرے سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے، اپنے مولا سے تعلق. اس جگہ آ کر اگر ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ولایت کے نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر اپنی خامیوں کو، اپنے نقائص کو خود تلاش کریں، ایک لسٹ بنائیں کہ میرے اندر یہ خامی ہے، اور اس کے بعد ان خامیوں کو دور کرنا شروع کریں. یہاں پر آئیں اپنی ایک ایک خامی، مثلا ایک دن آئیں تو دو تین خامیوں کا، مولا میرے اندر یہ خامی ہے، دعا کریں کہ مولا اس خامی کو میں دور کر سکوں. یقین مانیں، یا یہ مولا، یہ جو حرارت ہم نے پہلے دن آپ کو یہ بات کہی تھی کہ حرارت ہے، یہ حرارت ایسے ہے جیسے آپ کی بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دے گی. اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرَدُ عَبَدًا. یہ حرارت، میں کسی زمانے میں حرارت کے بارے میں پڑھ چکا ہوں کہ حرارت کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. یہ حرارت آج بیماریوں کو بھی ختم کرتی ہے، یہ ہماری اندرونی بیماریوں کو ختم کرے گی، یہ قتل حسین کی حرارت ختم کرے گی. انہی ایام میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، بہترین ایام ہیں، بہترین ایام ہیں. یہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیں گے، یہ آپ کے آنسو بہانا آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا. ایک لسٹ بنائیے، محل ریاضت قرار دینا ہے، محل ریاضت. مثلا مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ حرام ہے. آپ نے اپنی لسٹ میں دیکھا غصہ سب سے اوپر لکھا ہے، کہا کہ بس اب کیا کرنا ہے؟ غصہ ختم کرنا ہے. محل ریاضت قرار دیا ہے میں نے اپنے گھر کو. نظر شرعی کروں. للہ علیہ، اے خدا تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر آج پورے دن میں نے غصہ کیا تو ایک دن کا روزہ رکھوں گا. مثال دے رہا ہوں آپ کو، مثلا وہ چیز جو آپ کے لیے خود ذرا مشکل ہو اور آپ اس سے جو ہے وہ محتاط ہو جائیں اس کی وجہ سے. مثلا ایک دن کا اگر کوئی عادی ہے تو دو دن، چار دن، جتنا آپ اپنے آپ کو پریشر میں لا سکتے ہیں اتنا طے کر لیں. مثلا اگر میں نے آج پورے دن غصہ کیا تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا. آج ایک دن ہو گیا اور آپ نے غصہ نہیں کیا، فرض کریں اگر غصہ کیا تو ایک روزہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا، واجب ہے، اگر شرعی قسم کا ہی ہے تو واجب ہو گیا، پھر آپ کو روزہ رکھنا ہوگا. بس فرض کریں کہ ہم نے پورا دن احتیاط کے ساتھ گزار دیا، روزہ ہمارے پر واجب نہیں، ہم نے غصہ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا. اب یہ کام دوسرے دن بھی یہی نیت کریں، یہی نظر کریں، پھر اگر دوسرے دن ہو گیا تیسرے دن، اس طرح 40 دن تک چلائیں. 40 دن کے بعد یہ مرض آپ جڑ سے اکھڑ کے پھینکے، ختم. میں نے ایک مثال دی غصے کی، حسد بہت بڑی بیماری ہے، اگر کوئی محسوس کرتا ہے اس کے اندر ہے یہ نظر کریں. بس اپنے گھر کو محل ریاضت قرار دیں کہ یہ محل ریاضت ہے. عزیزو، جس گھر کی محبت میں ہم آئے ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کام کرنے اور کیا نہیں کرنے، کیسے کرنے. اخلاقیات میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک طرز تخاطب، بات کرنے کا انداز، اور دوسرا یعنی خوش گفتار اور خوش عمل، خوش اخلاقی. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. بات کرنے کا انداز اہل بیت نے ہم کو سکھایا ہے، کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے، یہ خود طرز تخاطب بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. آپ کسی کو بلائیں احترام کے ساتھ بلائیں اور کسی کو بے احترامی کے ساتھ بلائیں، خود اس کے اندر سکون اور بے سکونی موجود ہے. اس طرز تخاطب میں آپ کو سکون ملے گا. اہل بیت کا انداز کیا ہے، حدیث کے حساب سنتے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے بلاتے ہیں. جب امام حسن اور امام حسین آتے ہیں، یا سمرتا فوادی، اے میرے دل کے سکون، یا قرت عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. میرا سوال ہے عزیزوں، اگر آپ ان کو اس طرح سے بلاؤ گے تو وہ ایسے ہی بنیں گے، لیکن اگر آپ دوسرے طریقے سے بناؤ گے تو وہ ویسے بنیں گے. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے مخاطب کیا کرو، آپس میں بھی، یا اب الحسن، یا ابن عمی، یا بنت رسول اللہ. احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، گفتگو کا انداز بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت پرسکون ہے. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خوش اخلاقی، خوش عملی. مولا نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا پوری زندگی میں کہ فاطمہ نے مجھے ناراض کیا ہو یا میں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہو، کبھی نہیں ہوا ایسا. عجیب گھر ہے کہ بچوں کو اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ امام حسن، امام حسین حضور کے نماز کے دوران، سجدے کے دوران آپ کے اوپر سوار ہو گئے 70 دفعہ آپ نے، صحیح ہے، آپ کی فضیلت ہے، یہ جوان جنت کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بچے کا احترام بھی ہے، رسول کی سنت ہے بچوں کا احترام کریں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول کھیلتے تھے, سواری بنتے تھے. ایک اس میں واقعہ نقل ہے کہ کشتی ہو رہی تھی جناب حسن حسین کے, تو آپ امام حسن کی طرف, امام حسن کی تشویق کر رہے تھے آپ, تو جناب زہرا دیکھو نانا بابا آپ حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, ادھر حسین. کہا کہ فاطمہ تمہیں نہیں پتا جبرائیل حسین کی طرف ہیں. یعنی بچوں کو اہمیت دینا, ان کا احترام کرنا. عزیزو اگر ہم اس راستے پر چلیں گے, اس طریقے سے چلیں گے, اپنے گھر کو بہترین سکون والا گھر قرار دیں گے. یہ جو محبت حسین ہے, یہ جو ہمیں یہاں کھینچ کر لائی ہے, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے زندگی کا. عزیزو اس سرمایے سے بہترین استفادہ کریں, دنیا و آخرت کا بہترین استفادہ. انہی واقعات میں ایک واقعہ جس سے اپنے مصائب کو متصل کروں گا کہ ایک دن امام حسین گریہ کرتے ہوئے بی بی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اماں نانا بھائی حسن کو مجھ سے زیادہ دوست رکھتے ہیں. آپ اپنی آغوش میں لیتی ہیں, پیار کرتی ہیں, کہتے ہیں بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اماں آج ایسا ہوا کہ نانا نے بھائی کو اپنے دائیں طرف بٹھایا, مجھے بائیں طرف بٹھایا, بھائی کے ہونٹوں پر بوسا دیا اور میرے گلے پر بوسا دیا. جناب فاطمہ حسین کا ہاتھ پکڑتی ہیں, نانا کے پاس آتی ہیں, حسین کے نانا کے اپنے بابا کی خدمت میں آتی ہیں. بابا حسین کو بہت برا لگا ہے, آپ نے حسن کے ہونٹوں پر بوسا دیا اور حسین کے ہونٹوں پر بوسا نہیں دیا, حسین کے گلے پر بوسا دیا. رسول خدا نے رونا شروع کر دیا, فاطمہ مجھے دونوں کے جانے کا منظر یاد آ گیا, ارے میرے حسن کو زہر دیا جائے گا اور میرے حسین کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا, اس لیے میں نے حسین کے گلے کا بوسا دیا. اجرکم اللہ. عزیزو آج 3 محرم ہو گئی, ایک ایسے خاندان کا ذکر کروں گا جو واقعاً کربلائی خاندان ہے, اور وہ ہے عقیل کا خاندان. کیا سعادت ہے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ خاندانوں کا ذکر ان مجلسوں میں ہو جائے, لیکن تمام خاندانوں میں واقعاً اس خاندان پر انسان جتنا فخر کرے کم ہے. عقیل کے 10 بیٹے ہیں, مسلم کے علاوہ 9 بیٹے اور ہیں. مسلم کوفہ میں شہید ہوئے اور 9 کے 9 کربلا میں شہید ہوئے. 9 کے 9 کربلا میں شہید. مسلم کی زوجہ مولا امیر المومنین کی بیٹی ہیں, جناب عباس کی جناب عباس کی بہن جناب رقیہ. آپ کے 5 بچے ہیں, آپ کے 6 بچے ہیں, 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں. چار لڑکوں میں سے دو محمد اور ابراہیم جن کا تذکرہ آپ اکثر سنتے ہیں وہ مسلم کی شہادت کے بعد بلکہ بعض روایت میں ایک سال کے بعد کوفہ میں شہید کیے گئے جن کو حارث نے قتل کیا تھا وہ دو بچے ہیں اور دو بچے علی اور عبداللہ کربلا میں شہید ہوئے جناب مسلم کی دو بچیاں ہیں ایک تین سالہ ہے اور ایک بڑی بچی ہے تین سالہ بچی ناکے سے گر کر اس کے سمو میں آ کر شہید ہو گئی اس طرح سے مسلم کے نو بھائی اور پانچ اولادیں کربلا میں شہید ہوئی ہیں تاریخ کا غریب ترین انسان میں نے پوری تاریخ میں ایسا غریب کسی کو نہیں دیکھا لکھا ہے کہ 18,000 سے 40,000 کی تعداد ہے جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جیسے ہی ابن زیاد آتا ہے اور وہ اپنے ہیلے استعمال کرتا ہے یہ 40,000 یا 18,000 بھی اگر مان لیں تو 18,000 کی تعداد چند ساعتوں میں مسلم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ایک انسان ایک پورے کوفے میں کوئی ایک مسلم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا عشاء کی نماز کے بعد مسلم جب پلٹے ہیں تو کوئی بھی نہیں تھا اب مسلم ہیں اور کوفہ کی گلیاں ہیں مسلم جائے تو کہاں جائے مسلم کا تو کوئی بھی گھر نہیں ہے ہانی کو بھی گرفتار کر لیا کوئی بھی نہیں راوی کہتا ہے کہ مسلم ایک گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں ایک خاتون نکلتی ہے توآ اس کا نام ہے کہتی ہے کہ اے شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں جا اپنے گھر جا مسلم پلٹ کر کہتے ہیں جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے کہتی ہے کہ تو کوفے کا رہنے والا نہیں ہے کہتا نہیں میں کوفے کا پھر کہاں سے آیا ہے کہتے مدینہ سے جیسی مدینہ سنتی ہے کہتی تیرا نام کیا ہے کہتے مسلم ابن عقیل فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھولتی کہتے مولا مجھے معاف کیجئے اہل بیت کی چاہنے والی ہے علی کی کنیز ہے کہتے مولا گھر آئیں یہ آپ کا گھر ہے مسلم گھر میں چلے جاتے ہیں کھانا لا کے رکھتی ہے مسلم کھانا نہیں کھاتے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں صبح کے ہون میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں مسلم فوراً زرہ پہنتے ہیں اور لباس رزم پہن کر باہر نکلنا چاہتے ہیں توہا روکتی ہے کہ مسلم گھر میں زیادہ محفوظ ہیں باہر نہیں جائیے گا مسلم ایک جملہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی ناموس پر حرف آئے میری وجہ سے کسی کے گھر پر حملہ ہو میں کہوں گا مسلم آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں روزے عاشورہ آئے کربلا میں دیکھیں آپ کے سب لوگوں کو شہید کرنے کے بعد یہ اشکیا خیموں پر حملہ آور ہوئے ہیں ناموس رسول پر حملہ کیا ہے مسلم باہر نکلتے ہیں بنی ہاشم کا شیر ہے یہ مسلم کی شجاعت مشہور ہے مسلم نے جنگ کی کئی ساعت مسلم جنگ کرتے رہے آخر میں دشمن گڈھا کھود کر مسلم کو گرایا اور مسلم کو گرفتار کر کے لے گئے دربار ابن زیاد میں مسلم کو لایا گیا مسلم داخل ہوئے ابن زیاد کے سامنے سینہ تان کے مسلم کھڑا ہے زخمی مسلم لیکن شجاعت کا پیکر اس سے کہا جاتا ہے امیر کو سلام کرو کہتے ہیں امیر حسین میرا امیر حسین ہے اور میرا کوئی امیر نہیں ہے گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہتے ہیں مجھے مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے، صرف میری چند وصیتیں. کہتے ہیں کیا وصیتیں؟ کہتے ہیں میری ایک وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا حسین کو خط میں لکھ دیا تھا کہ مولا آپ کوفے آ جائیں. میری پہلی وصیت یہ ہے کہ کوئی میرے مولا کو یہ اطلاع دے دے کہ کوفہ اب آنے کی جگہ نہیں رہی. دوسرے میرا کچھ قرضہ ہے وہ ادا کر دیا جائے، میری زرا بیچ کر میرا قرضہ ادا کیا جائے. مسلم کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، دارالعمارا کی چھت پر لے کر جاتے ہیں. چھت پر جیسے ہی جناب مسلم پہنچتے ہیں، اپنے اندازے سے مدینے کا رخ کرتے ہیں اور دارالعمارا کی چھت پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو. ارے مسلم کو دارالعمارا کی چھت سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، مسلم شہید ہو جاتے ہیں. جیسے ہی مولا کا سلام، مولا تک سلام پہنچتا ہے، مولا سلام کا جواب دیتے ہیں مسلم تجھ پر سلام ہو، اور فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے مسلم کے گھر والوں کو بلاتے ہیں، زوجہ کو بلاتے ہیں، زوجہ کی خدمت میں خبر پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں. ارے مسلم کی معصوم بچی کو بلاتے ہیں، اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں اور بالیاں منگاتے ہیں، بالیاں اس کے کانوں میں پہناتے ہیں، اس کے گال پر بوسہ دیتے ہیں، ارے اس کے چہرے پر بار بار پیار کرتے ہیں. میں کہوں گا مولا ذرا ادھر ادھر دیکھ لیجئے گا، سکینہ تو موجود نہیں ہے، کیونکہ کل مولا آپ کی بچی جب یتیم ہوگی تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا. ارے مولا آپ نے بالیاں پہنائی ہیں، ارے سکینہ کی بالیاں اس کے کانوں سے چھینی جائیں گی. ارے آپ نے مسلم کی بچی کے گالوں پر بوسہ دیا ہے، ارے آپ کی سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے. ارے مولا جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کی بچی کربلا کے صحرا میں اندھیروں میں بابا بابا پکارتی رہے گی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوگی اور کوئی آگ بجھانے والا نہیں ہوگا. واہ حسین واہ مصیبت. الظالمین خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدا یہ غم یہ مصیبت جب تک ہم زندہ ہیں، اے خدا اس مصیبت پر کریا کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ ہمیں مرحمت فرما. اے خدا اس گریے سے جو نورانیت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اے خدا اس نورانیت کے ذریعے سے ہمارے دل کو پاک اور پاکیزہ بنا دے. اے خدا ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. اے خدا اے میرے مولا اس مجلس میں موجود جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے خدا جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما. اے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ولایت کے نقش قدم پر چل سکیں. اے خدا ہماری سب سے بڑی دعا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمارے کردار ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے آوان و انصار میں شامل ہو سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.